السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کا طریقہ پیج نمبر 76. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہم لوگ نماز کا طریقہ پڑھیں گے، اور ابھی تک تو ہم اس کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں نماز کے لیے، یا صف یا جماعت یا مقتدی یا سترے کے کیا کیا مسائل تھے، وہ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ یہ پڑھتے آئے ہیں. انشاءاللہ اب ہم لوگ ایک ساتھ، یعنی پوری نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کو دیکھ لیں گے. اور جیسے کہ شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں اختلاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ مین چیز کیا ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، سطر مکمل ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں مین ہیں، اور نیت ہونی چاہیے نماز پڑھنے کی. اس میں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے کہ ہاتھ اوپر باندھے یا نیچے باندھے یا اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں تھوڑا بہت الگ الگ علماء کے نزدیک الگ الگ اس کا دراصل اوپینین ہے یا جواز ہے، اور ہر کوئی اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے. تو لہٰذا کوئی چھوٹے موٹے اگر اختلافات ہوں گے تو اس کو الگ رکھتے ہوئے ہم لوگ گزر جائیں گے، اور پھر سب کا ہم اوپینین جان لیں گے کہ الگ الگ علماء کے اس میں کیا ان کے خیالات ہیں یا کیا ان کی رائے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور جو بھی بات نکلے اللہ کرے حق کے ساتھ نکلے اور حق ہی ہو، اور کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہر کام، جو بھی عبادت ہے یا جو بھی کام کیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے نیت کو دیکھا جاتا ہے. جیسے ہر کتاب کے آغاز میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اور احادیث میں بھی سب سے پہلے کون سا چیپٹر لکھا جاتا ہے، پہلے نیت کا. تو اسی طرح سے نماز کا بھی جب ہم آغاز کریں گے تو نماز کے آغاز میں سب سے پہلے دل میں نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے الفاظ ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر کرتے ہیں لوگ، اور ہو بھی جاتا ہے کہ زبان سے کرتے ہیں نیت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے. دل میں آپ نے جو ارادہ کر لیا، بس وہی سمجھے آپ کی نیت ہوگی، آپ کو زبان سے باقاعدہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم سب جانتے کہ ہمارے کچھ الفاظ ایسے رواج پا گئے ہیں، تو لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں، آپ کی نیت ہو جائے گی. اسی طرح صفیں درست کرنے اور اقامت کہنے کے بعد امام کو اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کی ابتدا کرنی چاہیے. تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اب آپ نماز کے اندر داخل ہو گئے، اب آپ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی بات چیت کرنا، ہنسنا، دیکھنا، اب آپ نماز کے اندر آ گئے، آپ پر اب دوسری چیزیں ممنوع ہو گئی ہیں، تو اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. جو پہلے ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، اور اسی سے نماز کی ابتدا کرنی چاہیے. تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے مسنون ہیں، یعنی جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے آپ کو، اور یہ مسنون طریقہ ہے. اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کان چھونا یا پکڑنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ان نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا کبر، رواہ داؤد، صحیح سنن ابی داؤد. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اسے ہمیں پتہ چلی دو باتیں، کہ ایک تو صفیں آپ درست فرماتے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ تکونا حز منکبیہ، متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں تک پہنچ جاتے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. قیام میں ہاتھ کھلے رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. قیام مطلب جیسے آپ اللہ اکبر کہہ دیں گے، اب آپ ہاتھ آپ نے سینے پر باندھ لیے، تو ہاتھ کھلے رکھنا، نیچے چھوڑے رکھنا جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور سورت پڑھتے ہیں تو اس طرح سے درست نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر آنا چاہیے، دایاں مطلب آپ کا سیدھا ہاتھ، تو سیدھا ہاتھ اوپر رہے گا اور جو بایاں آپ کا ہاتھ ہے وہ نیچے رہے گا، اور اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کی سمجھے بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کے پشت پر آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رہے گی، اور ایک انگوٹھا یا ایک انگلی، یعنی ٹوٹل دو انگوٹھا اور انگلی اوپر رہے گی کلائی پر، اور باقی کی تین انگلیاں نیچے رہیں گے، یعنی ہتھیلی پر ہتھیلی آپ اس طرح سے رکھیں گے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے مسنون ہیں۔ انتاؤس رحمہ اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا یدہ الیمنہ علی یدہ الیسرہ ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، رواہ ابو داؤد حدیث صحیح۔ تاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھتے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ قیام کسے کہا جاتا ہے، جلسہ استراحت کسے کہا جاتا ہے، یا پھر قاعدہ کسے کہا جاتا ہے، تبرک کسے کہتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آئے گا ویسے ویسے آپ پڑھتے چلے جائیے اور اس کو یاد بھی کرتے چلے جائیے۔ جیسے کہ سترہ ہے، سترے کی تعریف کیا تھی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تعوذ دراصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہم کہتے ہیں اس کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیۃ قبل ان یقرا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه۔ یعنی کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا، اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد قرآت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے، یعنی آپ نے اللہ اکبر کہا اور ابھی سورہ فاتحہ پڑھنی شروع نہیں کی کہ اس سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ تو میں نے عرض کی، اور اس سے آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ان کے اندر سیکھنے کی طلب اور تڑپ تھی۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ بے انتہا جزائے خیر سے نوازے صحابہ کرام کو، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے ہمارے لیے تمام دین کے احکام کو محفوظ رکھا، اسے ہم تک پہنچایا۔ تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں، یعنی جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری فرما دے، یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک و صاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ برف پانی اور اولوں سے دھو دے۔ سبحان اللہ، کتنے بہترین معنی ہیں دعا کے آپ دیکھیں۔ اسی لیے دعاؤں کے معنی بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ دعا کرتے وقت وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، رواہ ابو داود حدیث صحیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے، اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا بھی درست ہے۔ تو ہم زیادہ تر ہمارے یہاں پر یہی والی دعا سکھائی جاتی ہے، دعا استفتاح جس کو کہتے ہیں، نماز کے آغاز کی دعا، لیکن پیچھے جو دعا گزری ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تو وہ دعا بھی کئی صحابہ سے ثابت ہے اور مروی ہے، لہذا دونوں میں سے جو آپ کو پڑھنی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یعنی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہا، دعائے استفتاح پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا آپ نے شروع کیا۔ سورہ فاتحہ ہر نماز سری ہو یا جہری، فرائض ہو یا نوافل، کی ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے۔ سری نماز اس کو کہتے ہیں کہ جو آہستہ پڑھی جاتی ہے، جس میں قرآت زور سے نہیں کی جاتی، اور جہری نماز اس کو کہا جاتا ہے جس میں قرآت زور سے کی جاتی ہے تاکہ پیچھے کے سب لوگ سن سکیں، جیسے کہ فجر، مغرب اور عشاء میں جہری قرآت ہوتی ہے اور ظہر اور عصر میں سری قرآت ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی۔ رکوع میں شامل ہونے والے نمازی کو اپنی رکعت دوبارہ ادا کرنی چاہیے۔ یہی والا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ہم لوگوں نے کسی عالم دین سے پوچھا ہے، انشاءاللہ تعالی جواب جیسے ہی مل جائے گا تو اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوئے، اور مسجد میں داخل ہو جب آپ ہوئے تو اس وقت امام صاحب رکوع میں چلے گئے تھے سمجھیں۔ اب آپ جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سیدھا آپ بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو آپ جیسی جماعت کھڑی تھی یا چل رہی تھی آپ اسی انداز میں اور اسی حالت میں جا کر شامل تو ہو جائیں گے، لیکن جب آپ رکوع میں شامل ہوئے تو آپ کو وہ رکعت دوبارہ دہرانی ہوگی، وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس کے بارے میں مزید اور بات کریں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی۔ امام، مقتدی اور منفرد۔ مقتدی جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مقتدی جو جماعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کو مقتدی کہا جاتا ہے، اور منفرد جو اکیلا تنہا نماز پڑھے اس کو منفرد۔ تو چاہے کوئی مقتدی ہو یا تنہا ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی قداج ثلاثا غیر تمام، فقل لأبی ہریرہ ان نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ ناقص کا مطلب معلوم نا آپ کو؟ مطلب جس چیز میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی نقص رہ جائے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ نہ ہوئی ہو۔ آپ نے یہ بات تین بار فرمائی، سوچیں ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار فرمائی اور پھر فرمایا نماز نامکمل رہتی ہے۔ اب یہاں تک تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے امام کے پیچھے ہی آپ کیوں نہ نماز پڑھ رہے ہوں، اس صورت میں بھی آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں تو اکثر جو بھی امام ہیں سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد وہ تھوڑا وقفہ لیتے ہیں، اور دراصل وہ وقفہ اسی لیے لیا جاتا ہے کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی ہیں وہ سب اتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اگر نہیں ٹائم ملتا ہے تو آپ خود ہی دہرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمتم الى الصلاۃ فلیؤمنکم احدکم واذا قرأ الامام فانصتوا، رواہ احمد۔ اب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم میں سے ایک امامت کرائے، اور جب امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کا جو قرآن ہوگا وہ سننے کے بعد، یعنی وہ سنتے وقت خاموش رہنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی انہ لا صلاۃ الا بقراۃ فاتحۃ الکتاب فما زادہ، رواہ احمد و ابو داؤد، حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بات کا اعلان کروں کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس سے زیادہ جتنا کوئی چاہے پڑھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں مسئلہ تھوڑا سا بس اب اس میں ہے کہ امام کے ساتھ اگر مقتدی ہوں پیچھے کھڑے ہوئے تو کیا انہوں نے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اوپر کی ایک حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ خاموشی سے سنو۔ تو پھر اس سے ایک جواز یہ نکلتا ہے کہ چونکہ امام قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم کو خاموشی سے سننا ہے، اسی بنا پر تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے دونوں صورتوں کے بیچ میں تاکہ مقتدی سورہ فاتحہ کو پڑھ لے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو امام سمیت تمام مقتدیوں کو بیک وقت آمین کہنی چاہیے۔ بلند آواز سے آمین کہنا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ پھر وہی والی بات آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھ دیا ہے ہمارے لیے. یعنی کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا گیا, کوئی ذکر اور اذکار ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم وہ کریں تو اس کے اوپر ہمیں کئی زیادہ بڑھ کر اجر دیا جاتا ہے یا دینے کی امید دلائی گئی ہے اور وعدہ کیا گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ ہم یہ تمام اذکار کر کے, تمام چیزیں کر کے, اس کو فالو کر کے ہم اجر سمیٹ سکتے ہیں, لیکن ہم بعض اوقات صرف اپنی لاپرواہی, سستی اور کاہلی کی بنا پر پیچھے رہ جاتے ہیں. تو نماز تو آپ دیکھیں کہ یہ تو بنیادی ستون ہے اسلام کا, سب سے اہم عبادت ہے نماز. تو نماز کو سب سے پہلے بچپن سے ہم کو بہتر سے بہتر طریقے سے, جس قدر بھی ممکن ہو, ہمیں یہ نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے. بلکہ بعض اوقات تو پرسنلی میرا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ جتنے ہمارے اردو اسکول ہیں یا پھر مسلم اسکولس ہیں, چاہے وہ انگلش میڈیم ہو یا اردو میڈیم ہو, لیکن جو مسلمانوں کے پرائیویٹ اسکولس ہیں اس میں ضرور نماز کا طریقہ, طہارت کا طریقہ اور بنیادی جو عقیدہ ہوتا ہے مسلمانوں کا وہ ضرور لازم اس میں رکھنا چاہیے. کتنا بڑا یہ ایک بہت بڑا چینج ہوگا سمجھیں, اگر کوئی اس طرح سے رکھتا ہے اپنی اسکولس میں بچوں کے لیے کہ جو عبادات ہیں اس کو پڑھا دیا جائے بچپن سے, جو عقیدہ ہے تھوڑا بہت اس کو پڑھا دیا جائے, یعنی بیسک عقیدہ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے بچوں کو کہ ٹھیک ہے ایک اللہ کو ماننا, اس کی صفات کو ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور بچوں کو بچپن سے بتا دیا جائے کہ یہ ساری قبر پرستی وغیرہ یہ سب اسلام میں اس کا کوئی کسی بھی طرح سے اس کا عمل دخل نہیں ہے. تو بچپن سے اگر ہم آپ سوچیں کہ بچوں کو بتا دیں گے تو کتنی اس میں بہتری آتی چلی جائے گی. الحمدللہ آج ہماری امت مسلمہ میں, ہمارے نوجوان نسل میں بچپن سے ان کو تمام عبادت کا پتہ چل جائے گا اور ایک طرح سے وہ ایک اچھے مسلمان بنیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ کرے کہ کوئی ایسا سسٹم ہمارے یہاں پر آئے اور اسکولس میں یہ تمام چیزیں لازم کر دی جائیں. سر قرات میں آہستہ اور جہر قرات میں بلند آواز سے آمین کہنا مسنون ہے. یعنی جب ظہر اور عصر کی نماز ہوگی تو چونکہ امام اس وقت ہلکی آواز میں قرات کرتا ہے, یعنی بالکل دھیمی آواز میں, کسی کو سنے نہیں آتی ہے, تو اس صورت میں آمین بھی دھیمی آواز میں کہی جائے گی. اور اگر کوئی بلند یعنی جہری نماز میں آپ شامل ہیں تو اس صورت میں پھر بلند آواز سے ہی آمین کہی جائے گی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. اور متفق عليه حدیث کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے, یاد ہوگا آپ کو, پیچھے مطلب وہ والی حدیث جو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہو. ابو هريره رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے مل گئی, موافق ہو گئی, اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سوچیں ذرا, اتنا چھوٹا سا جملہ کہنے سے, ایک لفظ ہے نا یہ آمین, لیکن اس آمین کی بھی کتنی فضیلت اور کتنی برکت ہے بتائیے. اب اگر انسان یہ سارے اجر نہ سمیٹے تو اس کی نادانی اور غفلت ہی کہیں گے نا ہم. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. عن وائل ابن حجر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ على الضالين قال آمین ورفع بها صوته, رواہ ابو داؤد, حدیث صحیح. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولد دعالین کہتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے. یہاں پر حجر کہا گیا ہے ان کو, لیکن ایکچولی پڑھنے میں جو حافظ ابن حجر اسقلانی کا نام ہے تو اس کی وجہ سے حجر ہی زبان پر آتا ہے. بہرحال یہ صحابی جو تھے, کہا جاتا ہے کہ کوئی دور دراز کے علاقے سے آئے تھے اور آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. تو آخری وقت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا طریقہ تھا یہ سب سیکھ کر گئے. تو لہٰذا ان کی حدیث کو اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ آخر میں آنے والے صحابہ میں سے تھے اور جو اللہ کے رسول سے بہت ساری چیزیں سیکھ کر واپس اپنے شہر گئے تھے. امام کو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں میں قرآن کی کوئی دوسری سورت یا سورت کا حصہ, کچھ حصہ تلاوت کرنا چاہیے. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی دو رکعت ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک اور سورہ قرآن کا تلاوت کرنا چاہیے. اسی طرح تمام نمازوں میں امام کو دوسری رکعت کی نسبت پہلی رکعت لمبی پڑھانی چاہیے. عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في الأسر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية رواه البخاري. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دو سورتیں اور پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور دوسری کو چھوٹا کرتے، اور کبھی کبھی کوئی آیت بلند آواز سے پڑھتے جو سنائی دیتی، اور عصر کی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں بھی پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے علاوہ دو سورتیں پڑھتے، یعنی ہر رکعت میں ایک ملا کر پڑھتے، اور پہلی رکعت دوسری کی نسبت لمبی کرتے، صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری مختصر. یہ بخاری کی روایت ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب بخاری کی ربیع قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یعنی اوتھینٹک روایت ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسرا سورہ پڑھنے کا جواز ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، تو وہ اس حدیث سے نکلتا ہے. پھر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے ہی دو رکعتوں میں کیوں، بعد کی دو رکعتوں میں کیوں نہیں، تو وہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں پڑھتے تھے، بعد کی دو رکعتوں میں نہیں پڑھتے تھے. مقتدی کو امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر پڑھنی چاہیے، جبکہ باقی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنا غور سے سنتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے اور سری نماز ہوتی تھی یعنی ظہر یا عصر، تو اس وقت بھی کوئی کوئی بیچ میں ایسا لفظ یا کوئی جملہ آپ زور سے پڑھ لیتے تاکہ پیچھے جو کھڑے ہوتے تھے ان کو بھی بعض اوقات سنے آ جاتا تھا کہ آپ کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نقرأ في الظهر والأسر خلف الإمام في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجہ صحیح. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھتے، جبکہ باقی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. تو یہ جابر بن عبداللہ کون تھے؟ یہ بہت چھوٹے سے تھے جب ہی یہ ایمان لے آئے تھے، اور ان کے والد تو ان لوگوں میں شامل تھے جو بیت عقبہ یا بیت اخرا جو ہوئی تھی اس میں شامل تھے ان کے والد. تو بہت چھوٹی عمر میں ایمان لے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے یہ بہت زیادہ، اور ان سے احادیث بھی بہت زیادہ مروی ہیں اور بہت مشہور ان کے بارے میں ہے کہ غزوہ خندق میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانا کھانے لے کے گئے تھے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت سارے صحابہ اکرام بھی چلے تھے، اور صرف ایک بکری یعنی کچھ گوشت تھا اس بکری کے بچے کا، اور کچھ کلو جو تھی جس کی روٹی میں تمام لشکر نے کھانا کھا لیا تھا ماشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے میزبانی کی تھی اور باقی کے لشکر کی بھی ماشاءاللہ. اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول کی احادیث کو سننے انہوں نے بہت دور دراز کا سفر کیا تاکہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی حدیث کو سن سکیں. منفرد کو سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ساتھ ملانی چاہیے، یعنی جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہوگا تو وہ بھی کیا کرے گا کہ سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ساتھ ملانی چاہیے. یعنی اب جو ہے جو منفرد ہوگا تو سنت اور نفل، چونکہ سنت اور نفل تو اکیلا ہی پڑھتا ہے انسان، تو اب وہ کیا کرے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملائے گا. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کبھی چار سنت بھی پڑھتے ہیں تو اس میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی ملا کر پڑھتے ہیں. جہری نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کی ترتیب واجب نہیں، یعنی اگر آپ نے پہلی رکعت میں کوئی آگے والی سورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں کوئی پیچھے والی سورت پڑھ لی تو کوئی مذائقہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے. ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دو سورتیں ملا کر پڑھنا جائز ہے، یعنی اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک رکعت آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ نے دو سورتوں کو ملا دی ہے تو اس طرح سے بھی پڑھنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ یہیں تک کر لیتے ہیں کیونکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے تھوڑی سی طویل حدیث ہے، انشاءاللہ باقی کا حصہ ہم لوگ اگلی کلاس میں کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.